بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أهل بيت تعالى عليهم السلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. سوچنے سمجھنے کے لیے، ان کی عظیم الشان ہدایت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس فرش اعلیٰ کے اوپر موجود ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سید الشہداء کے ذکر کے سبقے میں ان کی ہدایت ہمیں نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ پرچم اہل بیت اطہار، پرچم قرآن، پرچم اسلام کے سر بلندی میں ہمیں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت اسلام کے ظہور میں تعلیم کی دعا کے لیے بہت بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. دین کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، جہاں اس نظام کے اندر معاشرے کے بارے میں مختلف تعلیمات ہیں، اقتصاد کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، انسانوں کے رویوں کے بارے میں، رابطوں کے بارے میں، ان تعلیمات کا ایک بہت اہم حصہ انسان کی معرفت کے اوپر ہے. خدا متعال دین ہمیں حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہے. اصل اس دین کے اندر انسان کی تربیت کی اکائی یہی ہے، اساس یہ ہے، انسان کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جب لوگوں کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے ان کے اندر جذبہ، جوش، حقیقت کو طلب کرنے کی مزید خواہش ان کے اندر خود بخود آتی ہے. کسی انسان کے اندر آگے بڑھنے کی طلب نہ ہو وہ انسان جانوروں کی مانند ہے، کسی انسان کے اندر ترقی کی خواہش نہ ہو جانوروں کی مانند ہوتا ہے. خدا بنتا قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ذرہم، یہ جو کفرو جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور میں ہمیشہ عرض کروں گا کہ جب ہم کہتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے والذین کفرو جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس کا مطلب کہ صرف نان مسلم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو بھی اسلام سے باہر ہے اس نے کفر اختیار کیا، نہیں، بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہیں لیکن کافر ہیں. ظاہر میں دین اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں، اللہ کے حقائق کے مقابلے میں انکار کر رہے ہیں، وہ کفر ہے. خدا نتعال فرماتا ہے یہ جو کافر ہیں جس کا میں نے تشریح عرض کر دی، ذر ہوں یا کلو یا تمت ہوں وہ یو لمل، ان کو چھوڑ دو, یہ کھائیں مزے لیں, آرزوئیں ان کو چراتی رہے جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے. خدا کہتا ہے یہ جو تین پیرامیٹرز کسی کے اندر ہوں, یا کلو یہ کھاتے پیتے ہیں, یتمتعون مزے لیتے ہیں, یلہم العمل آرزوئیں ان کو دھوکہ دیتی رہتی ہیں, یہ جو زندگی ہے جانوروں کی زندگی ہے. خدا مختار فرماتے ہیں جانور ہیں, انسان کون ہے؟ خدا مختار حقیقت کو آشکار کرتا ہے, کہتے ہیں انسان ترقی کرتا ہے, انسان اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے. جب اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہوں, کھانا پینا زندگی کا حصہ ہے, مزہ اور تفریح انسان کی زندگی کا حصہ ہے, یہ زندگی کا ایک تقاضا ہے, ہدف نہیں ہے, ہدف کچھ ہو پھر انسان اس ہدف کے لیے کوشش کرتا ہے. اس طرح خدا منتر انسان کو حقیقتوں سے آشکار کرواتا ہے. مثلاً تین بنیادی ترین حقیقتیں, جتنا زیادہ انسان غور کرے دین کے لیے تیار ہوتا جائے گا, مسلسل ان تین حقیقتوں پہ اگر کوئی غور کرتا رہے وہ دین کے لیے تیار ہوتا چل جائے گا. اپنی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق قدرت رکھتا ہے, تمام تر کائنات کی طاقتیں اس کی قبضہ قدرت کے اندر ہیں, ایک حقیقت ہے. جتنا زیادہ اس کے اوپر غور کریں گے زندگی آسان ہے, زندگی آسان ہے انسان حقیقت کو درک کرے. دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان دیکھنے میں جسم ہیں, اصل میں روح ہیں. ہماری حقیقت بدن پہ نہیں, ہماری حقیقت ہماری روح کے اوپر ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. بس ایک حقیقت ہے خالق کی حقیقت, اس کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے, وہ خالق مالک ہے, وہی حاکم ہے, وہی سارے فیصلے کر رہا ہے. دوسری حقیقت ہماری روح کی حقیقت, ہم جسم نہیں ہیں, ہم روح پر ہیں. تیسری حقیقت اس کائنات کے انجام کی حقیقت ہے. اگلا نظام مادی نظام نہیں ہے, برزخ ہے. برزخ بھی آخری نظام نہیں ہے, اس کے بعد قیامت ہے, وہ بھی اختتام نہیں ہے, اس کے بعد جنت جہنم ہے, اور وہ خالدین ہے, ہمیشہ کا چلنے والا نظام. جو کوئی ان تین حقیقتوں کو سمجھ گیا اس نے زندگی اپنی اچھی گزاری. اور حقیقتوں کو سمجھنے کا مطلب کیا ہے, میں بول رہا ہوں آپ کی خدمت میں, بولنا کافی نہیں ہے, اپنے دل کی گہرائیوں سے یقین کرے کہ قیامت ہے, میں بدل نہیں ہوں, میں روح ہوں, اور اس کائنات کے پیچھے خالق ہے. کیا ممکن ہے کہ ہم اس یقین تک پہنچ جائیں؟ مثلا میں, میرے جیسا انسان بعض اوقات ڈرنے لگے کہ بھائی مجھے 45 سال زندگی کے ہو گئے گزارتے ہوئے, اگر میں نہیں اس حقیقت پہ پہنچا, امید ہے کہ میں پہنچوں گا؟ خدا المختار فرماتے ہیں ہاں یقیناً پہنچ سکتے ہیں. اور خدا المختار مثال دیتا ہے کچھ مومنوں کے بارے میں, فرماتے ہیں الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض, یہ مومن وہ ہوتے ہیں جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا, جیسے ہی وہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں چلا اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك, خدا تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا. یہ نظام بتا رہا ہے کہ یہ بے ہدف خلق نہیں ہوا ہے, اس کا ایک ہدف ہے سبحانك, اور وہ ہدف اتنا بلند ہے کہ یہ مومنین جب اس ہدف کو تھوڑا سا بھی سوچتے ہیں تو ایک دم سے کہتے ہیں سبحانك, اے خدا تو کتنا بلند ہے, کتنا تیرا مقام ہے سبحانك. اس کے بعد فوراً اپنے بارے میں ایک مقدر سمجھ جاتے ہیں, کہتے ہیں سبحانك فقنا عذاب النار, اے خدایا ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ کر دے. فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ وہ خدا جس نے یہ عظیم الشان کائنات خلق کی ہے, ایک تو یہ کہ باطل خلق نہیں کیے, بے ہدف خلق نہیں کیے, اس کا ایک ہدف ہے, وہ ہدف بہت بلند ہے. اور وہ ہدف کے مقابلے میں کہتے ہیں سبحانك, اس کے بعد کہتے ہیں اس ہدف کے اندر ہم ایک خطرے میں پھنس گئے ہیں. وہ خطرہ کیا ہے؟ اگر ہم نے پورا نہ کیا ہم بہت مصیبت میں آئیں گے. اس کو انہوں نے تعبیر کیا خدا آگ کے عذاب سے محفوظ کر دے, کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگیوں کو غارت کر دیں, ہماری زندگیاں تباہ ہو جائیں, جو نتیجے نہیں نکلنے چاہیے تھے وہ نہ نکل سکیں, تو خدا ہمیں اس سے محفوظ کر دے, ہمیں ہدایت دے دے. یہ انسان اپنے فکر و شعور سے حاصل کر سکتا ہے. اب اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ الذين يتفكرون، پہلا مرحلہ یہ ہے. اور معاشرے کی مشکلات میں سے جو اہم ترین مشکل ہوتی ہے، معاشرہ سوچنا سمجھنا بند کر دیتا ہے. آپ کے ذہن میں شاید رہا ہو کہ ہم نے اس چند ان چند مجالس کے لیے، جس کو ہم عشرہ نہیں کہہ پائیں گے کہ پوری مجالس نہیں ہو پائیں گی، لیکن بہرحال ان مجالس کے لیے ہم نے جو عنوان سوچا تھا وہ معاشرے کی مشکلات قرآن اور سیرت اہل بیت کی روشنی میں. ان مشکلات میں سے کیا مشکل ہے؟ مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ قوم سوچنا سمجھنا بند کر دیتا. یتفکرون کا مرحلہ بند ہو جائے تو پھر دین اسلام مشکل میں ہے. اور در حقیقت دین مشکل میں نہیں ہے، دینداری مشکل میں ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں دین مشکل میں تو اللہ کا دین مشکل میں نہیں آتا ہے، دینداری مشکل میں آتی ہے. دین پہ چلنے والوں کا دین وہ مشکل میں آتا ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ یتفکرون، سوچنا سمجھنے کو شروع کریں. اب اس کے بعد پھر مختلف اور مراحل شروع ہوتے ہیں. میں کم سے کم ایک خلاصے کے طور پر جو ہمیں ان چند دنوں میں کہہ جانا چاہیے تھا، اور کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ وقت کی مس مینجمنٹ، یعنی اس اعتبار سے کہ نگیٹو مس مینجمنٹ نہیں، بلکہ چونکہ مسائل کافی زیادہ تھے تو ان کے اوپر گفتگو بھی ہونا تھی، تو اس وجہ سے ہم موضوع کے اوپر اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے سکے. لیکن جو ہمیں کہنا تھا اس کو میں تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قوم کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ فکر کریں. اچھا، اب اگر لوگ فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے، فکر کریں صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں، تیسرے مرحلے میں اس نتیجے پر عمل کر لیں. یہ تین مرحلے ہیں ہمارے پاس. نمبر ایک، سوچنا سمجھنا شروع کریں. نمبر دو، اپنے سوچنے سمجھنے کے نتیجے میں اسے کوئی منحرف نہ کریں، سیدھے راستے کے اوپر چلیں، جس کو فکر مستقیم کہتے ہیں، سیدھی فکر کے اوپر چلے. سیدھی فکر پہ سوچتے ہوئے صحیح نتائج کو حاصل کریں. اور تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح نتائج کو حاصل کریں، ان کے اوپر عمل شروع کر دیں. اب ان تینوں مراحل میں خطرات موجود ہیں، تینوں مراحل کے اندر خطرات موجود ہیں. یہ کہ وہ سوچنے سمجھنے کو چھوڑ دے، نہ سوچے. اگر نہ سوچے تو کیوں نہ سوچے؟ اس کے مختلف مد مقابل کے اوپر امور آتے ہیں. کیوں نہیں سوچتی ہے قوم؟ کئی وجوہات ہوتی ہیں. مثلا پہلی وجہ، غافل ہوتی ہے. کسی بھی وجہ سے قوم غافل ہے، غفلت پہ مبتلا ہے. اپنی غفلت کی وجہ سے حقائق کے اوپر نہیں سوچ رہے ہیں، مصنوعات کے اوپر سوچ رہے ہیں، مصنوعی زندگی بنا رہی ہے. مثلا آپ ایک فرد کو تصور فرمائیے، کئی کئی گھنٹے فلمیں دیکھ رہا ہے. اچھا، یہ جو فلم میں دیکھ رہا ہے یہ حقیقت ہے؟ نہیں، مصنوعی ہے. اگر اس کا پیغام غلط نہ ہو، اگر اس میں کچھ فحشا نہ دیکھ رہا ہو، اگر وہ سارے گناہ نہ ہوں، تب بھی ایک مصیبت ہے. حقیقت دیکھ رہا ہے یا مصنوعی دیکھ رہا ہے؟ حقیقت نہیں دیکھ رہا ہے، مصنوعی دیکھ رہا ہے. اب کتنا دماغ چاہیے کہ مصنوعی کو دیکھتا رہے اور اس سے حقیقت ایکسٹریکٹ کرے؟ معمولاً نہیں ہوتا. لوگ مصنوعی دیکھتے ہیں، مصنوعی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہیں سے اپنی زندگی کو کسی اور راستے کی طرف لے چلتے ہیں. پہلا کام یہ کریں، اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کے لیے مصنوعیات سے نکلیں. ہماری زندگیوں کے اندر نہیں معلوم کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں غفلت میں ڈالنے کے لیے مصنوعی چیزیں ہیں، وہاں سے نکلیں. یہ ایک پیرامیٹر ہو گیا غفلت. اچھا، قرآن کریم نے اس کے اوپر تفصیل سے بیانات دی ہیں. غافل کسے کہتے ہیں؟ وہ جو غافل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. کیوں غفلت آئی ہے؟ غفلت کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی مصنوعی چیز میں پھنس گیا ہے. ان مصنوعی چیزوں میں بہت بڑی ایک مصنوعی چیز ہے، مادی لذتیں. مادی لذتوں کی حقیقت نہیں ہے، مادی لذتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک امیر مومنین کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مادی لذتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیسے کہتے ہیں؟ اب ہم واضحات کے بھی واضحات کی طرف بڑھ رہے ہیں. حقیقت کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر بقا ہوتی ہے. بقا نہ ہو، فنا ہو نہ ہو، پھر اس کا مطلب ہے حقیقت نہیں ہے، یہ مجاز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مثلا میں نے دوپہر کا کھانا بہت اچھا کھایا، بہت لذیذ کھایا، कब तक लज्जत बाकी है? घंटा, डेढ़ घंटा, उसके बाद लज्जत की याद है, गोया लज्जत का साया है, खुद लज्जत में से कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। ये हकीकत है या मजाज है? हकीकत है, इसको कोई हकीकत कहेगा? मजाज के सिवा कुछ नहीं है, साया है सिर्फ, धोखा है सिर्फ। एक घंटे की कोई लज्जत है और उस लज्जत के साथ एक और मुसीबत भी है, मुसलसल इस ऐसी लज्जतों के साथ कोई नुकसान भी है। जो मादी लज्जतें होती हैं, जिस्मानी लज्जतें होती हैं, इनके साथ एक मुश्किल होती है, इस लज्जत के साथ कोई ना कोई नुकसान जुड़ा हुआ होता है। हम उस लज्जत के ऊपर इतनी बातों पर तवज्जो देने लगते हैं कि उन तमाम चीज़ों को भुला बैठते हैं। मैंने जिस्मानी लज्जत आपकी खिदमत में अर्ज़ की, अब मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। मसलन आया दूसरों के ऊपर ताकत जमाना, इसकी लज्जत है या नहीं? बहुत लज्जत है। ये लोग जो सियासत के अंदर मकर फरेब करते हैं, दुनिया और आखरत से बेखबरी के आलम में नहीं मालूम कौन कौन से गुनाह करते हैं, इनको कोई लज्जत नहीं मिल रही? इनको लज्जत मिलती है, बहुत एंजॉय करते हैं इसे। इस लज्जत की कोई हकीकत है? कब्र में जाने के बाद क्या है सिवाय ये कि इस लज्जत में इसके लिए बहुत बड़ा एक अजाब तैयार करना है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये लज्जत हकीकत है या मजाज है? धोखा है, इसमें कोई हकीकत नहीं, 100% धोखा है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को गफलत में मारती हैं। एक इंसान के लिए हो तो वो एक इंसान गाफिल होता है, मुसीबत ये पूरी कौम गफलत में फंस जाए, अब क्या होगा? और ये बहुत बड़ा मसला है। और हम दो दिन से इस बात तक पहुंचते हैं कि आदिल माशरा क्यों जरूरी है। आदिल माशरा इसलिए जरूरी है, अगर माशरा किसी गफलत के अंदर चला जाए तो इसका मतलब क्या होगा? एक आम आदमी को उस गफलत, उस गलती को समझने का कोई मौका नहीं मिलेगा, वो उस गलती में बढ़ता चला जाएगा। माशरा बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। अगर माशरा अच्छा हो वो लोग अच्छाई की तरफ जाते हैं, माशरा बुरा हो जाए वो लोग बुराई की तरफ जाएंगे। हमें इसको बहुत दफ़ा शायद पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँगा, लेकिन दोबारा अर्ज़ करने में हरज नहीं है कि बिल्कुल एक क्लास की तरह होता है। एक क्लास के अंदर 10-15% बच्चे खुद से पढ़ते हैं, 10-15% में खत्म नहीं पढ़ना होता, 60-70% बच्चे माहौल के ताबे होते हैं। अगर टीचर अच्छा मिल गया पढ़ लेंगे, स्कूल और टीचर अच्छा नहीं मिला नहीं पढ़ पाएंगे। हम इंसान भी ऐसे ही, हम में से 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो 100% यजीद के दौर में भी होंगे तो अच्छे रहेंगे, 10-15% ऐसे होते हैं अल्लाह के रसूल के दौर में भी होंगे मकारी करेंगे, 60-70% ऐसे होते हैं जो माहौल के ताबे होते हैं। माहौल अच्छा मिलता है अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, माहौल बुरा हो जाए बुराई की तरफ बढ़ेंगे। जो माहौल में राइज हो उस रिवाज को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। मसलन आप अपने खानदानों के अंदर बहुत आसानी से देखेंगे, कुछ खानदान ऐसे होंगे जहां बच्चे को ये दिखाना पड़ेगा कि नाऊज़ बिल्लाह मैं डांस जानता हूं। अगर वो ये ना दिखाए तो सिविलाइज नहीं है, उसको दिखाना पड़ेगा कि मेरी फलां फलां क्लब के अंदर मेंबरशिप है। अगर ना दिखाए तो इसका मतलब है सोशलाइजेशन नहीं है इसके अंदर, है? अच्छा, बास खानदानों के अंदर ऐसा है कि उसको यूं सोचना पड़ेगा कि मैंने कितनी इबादतें की हैं। अगर ना सोचे उस खानदान में मनफूर है, अच्छा बच्चा नहीं है, उस खानदान में उसकी कदर नहीं होगी। ये खानदान की कैपेसिटी में जो आपने देखा यही माशरे के अंदर भी होता है। बहुत आसानी से आप देख लेंगे, मसलन मुझे याद है जब ईरान में जंग हो रही थी, एक अजीब मानवीय फिजा लोगों के ऊपर हाकिम थी, तो हम लोग देखते थे कि मसलन जो नए शादी करने वाले लड़के लड़कियां होते थे वो हरम के अंदर अपने वक्त को बहुत गुजारा करते थे। खानदान का कल्चर ऐसा बन गया था कि किसी को अगर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है अच्छी ज़िंदगी, मज़े लेने के लिए हरम आते थे कि हम आएंगे मानवियात हासिल करेंगे। सबकी तवज्जोहात इसके ऊपर चलने लगती थी, सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर, हमने अपनी औलाद को अंसार इमाम बनाना है। कैसे बना सकते हैं? मसलन शहीदा बिनतुल हुदा, शहीद सदर की बहन, वो लिखती हैं कहानी के अंदर की मिसाल के तौर पर, शायद किसी को बुरा लगे ये लफ्ज, मसलन हनीमून मनाने के लिए हज जाएंगे। अच्छा क्यों, ये कैसे हो गया? लोग हनीमून मनाने के लिए तफरी करते हैं, मुगल्लज़ात के अंदर जाते हैं, गुनाहों की तरफ जाते हैं, یہ معاشرے کی فضا اپنا عمل دکھاتی ہے. اگر فضا صحیح فضا ہو بہت ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. اس لیے خدا کہتا ہے معاشرہ عادل ہونا چاہیے, عادل معاشرہ ہونا چاہیے. ظالم معاشرہ ہوا لوگ کمال سے دور چلے جائیں گے, اپنے کمالات میں ناکام ہو جائیں گے. اب آپ کی خدمت میں دیکھیے, پہلے عرض کیا خدا انبیاء بھیجتا ہے, آئمہ بھیجتا ہے, قربانیاں دیتے ہیں, ایثار کرتے ہیں, اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں اس راستے کے اندر. کس کام کے لیے؟ اچھا معاشرہ تشکیل پائے, اچھا معاشرہ بنے. کیوں؟ معاشرہ بن گیا اچھا تو لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے کمالات تک پہنچ جائیں گے. اور اچھا معاشرہ نہیں بنا, اچھا معاشرہ نہیں بنا تو کیا ہوگا؟ لوگ اپنے کمالات سے محروم رہ جائیں گے. اب ذرا سوچیے, ظالم معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ عادل معاشرہ وہ ہے جو لوگوں کے کمالات کے لیے اچھا گراؤنڈ بناتا ہے. ظالم معاشرہ کون سا ہوتا ہے؟ لوگوں کی گمراہی کے لیے گراؤنڈ بنا دیتا ہے, لوگوں کی بربادی کے لیے گراؤنڈ بنا دیتا ہے. جو اس معاشرے کے اندر اترے گا گمراہی کی طرف جائے گا. یہ وہ ہدف ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ نہیں معاشرہ عادل ہونا چاہیے. وہ معاشرہ عادل کیسے بنتا ہے اور اس کی مشکلات کیا ہوتی ہیں, یہ ہمارا موضوع رہا. اور ایک مشکل کے اوپر پہنچے کہ غفلت ہوتی ہے, اور غفلت کے دو تین اسباب عرض ہوئے, اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. معاشرے کی ایک مشکل ہو گئی کہ معاشرہ غفلت میں ہوتا ہے. ایک دفعہ غفلت میں نہیں ہوتا ہے, آگاہ ہوتا ہے لیکن آگہی میں منحرف ہوتا ہے, جان بوجھ کر انحراف لے لیا ہے, سمجھتے ہوئے انحراف لیا ہے. یہ بہت بری حالت ہے. ایک معاشرہ جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اور غلط کو جان بوجھ کر لے لیا ہے, یہ بہت بری حالت ہے, یہ تباہی ہے. میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر, انگلینڈ کے بہت سارے سائنٹسٹ نے, جو ٹاپ کلاس کے سائنٹسٹ بھی شامل ہیں, اسٹیفن ہاکنگ بھی اس کے اندر ہے, ایک لیٹر بھیجا میرا خیال میں پرائم منسٹر کے نام. 54 کے قریب ایک سائنٹسٹ تھا یا اس سے تھوڑا پہلے, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ایک سائنٹسٹ تھا جس نے ایک کوڈ بریک کرنے میں بہت مدد دی تھی. اس کو ریوارڈ نہیں ملا تھا, اس کو 54 میں پنشمنٹ ملی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم جنسی میں مبتلا تھا, ہوموسیکسول تھا. 54 میں انگلستان کی عدالت نے اس کو سزا دی تھی, اس کو ریوارڈز نہیں دیے گئے تھے. یہی کیس لارنس آف عربیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا فرسٹ ورلڈ وار میں. فرسٹ ورلڈ وار میں لارنس آف عربیہ نے برطانیہ کی بہت خدمت کی تھی اپنی دانش میں مسلمانوں کے خلاف, اس کو ایوارڈ نہیں ملے تھے کیونکہ ہوموسیکسول تھا. یہ برطانیہ کا معاشرہ, اب اس کے ٹاپ سائنٹسٹ من جملہ اسٹیفن ہاکنگ اپنے وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں کہ وہ جو اس کو سزا ملی تھی اس کو ٹرن کیا جائے اور اس کو ریوارڈ دیے جائیں. کیوں؟ اب ہوموسیکسولیٹی گناہ نہیں ہے. اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ جس جرم کو ہم چند سال پہلے تک اتنا بڑا جرم سمجھتے تھے کہ اس کے مقابلے میں ہم کسی خدمت کو قبول نہیں کرتے تھے, جانتے بوجھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اب ہم اس گناہ کو قبول کرتے ہیں. ہاں یہ گناہ ہی نہیں, ختم ہو گیا. اس قوم کے بارے میں کیا سوچوں؟ اس کا مستقبل کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ نہیں تم اس سے ہمارے کسی مستقبل کو سمجھ ہی نہیں سکتے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مستقبل سے. مثلا وہ ہم سے کہیں گے اس مستقبل کا تعلق ہے یونیورسٹیز کے اندر انوویشن سے, ٹیکنالوجی سے, ڈیولپمنٹ سے, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر اس کائنات کا کوئی خالق نہ ہو, اس خالق کی کوئی شریعت نہ ہو, اس شریعت کی مخالفت میں کوئی نقصان نہ ہو تو ان کی بات صحیح ہے. لیکن اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے, اس کی کوئی شریعت ہے اور شریعت کی مخالفت پر عذاب کے وعدے ہیں, پھر تمہارا مستقبل خطرے میں ہے, پھر تمہارا مستقبل خطرے میں ہے. اور اس خاطر ہم سکون سے کہہ سکتے ہیں یہ بربادی کے راستے پر ہے. اب الحمدللہ آج کے دور میں اچھائی یہ ہے کہ اگر ہم 40 سال پہلے ہوتے, 25-30 سال پہلے بھی ہوتے اور ہم کہتے امریکہ بربادی کے راستے پر ہے, ہم سے کسی نے نہیں سننا تھا. 25-30 سال پہلے ہوتے ہم کہتے یورپ بربادی کے راستے پر ہے, ہم سے کسی نے نہیں سننا تھا. اب ان کے اپنے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اٹھنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے, ہم بربادی کے راستے پر ہیں. اب یہ سن لیں گے, نہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خدا کی مخالفت کی ہے اسے قبول کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے آپ کو صحیح کریں گے، نہیں ابھی بھی نہیں کریں گے، یہ اس خاطر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اگر ہماری اکانومی صحیح چلتی نا تو ہم بچ جاتے ہیں. یہ بھی ایک غفلت اور ایک دھوکہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کو دیکھ رہا ہے، اپنے انحراف کو دیکھ رہا ہے، لیکن شیطان اس کو موقع نہیں دے رہا کہ وہ سوچے میں گناہ کو صحیح کروں، کسی اور چیز کو صحیح کر رہا ہے. ایک عجیب سا واقعہ سناتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک صاحب کہیں ملے مجھے، مجھ سے کہنے ہی کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گناہ میں مبتلا ہو اس کے بارے میں کیا کیا جائے. میں نے کہا کیس کیا ہے؟ کہنے کہ کیس یہ ہے، کہنے کہ میرا ایک بزنس پارٹنر ہے، میں اسے ملنے گیا تو موڈ خراب تھا. کہنے کہ میں نے پوچھا موڈ کیوں خراب ہے؟ کہنے کہ مجھے بہت لاس ہو رہا ہے، مجھے بہت لاس ہو رہا ہے، میرا بزنس صحیح نہیں جا رہا. اس کے ساتھ میں جو دوسرا بزنس تھا وہ بہت خراب جا رہا ہے. کہنے کہ وہ بزنس بہت خراب جا رہا ہے تو میں جو ہوں آج کل میرا موڈ خراب ہے. اس نے کہا کہ تمہارا بزنس کیوں خراب جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ جو میں نے آفس کے پیچھے پیکاک کی تصویر لگائی ہے نا، مور کی تصویر لگائی ہے، یہ منوسر دے رہی ہے، اس وجہ سے میرا بزنس خراب جا رہا ہے. اس نے کہا یہ پیکاک کی تصویر منوسر نہیں دے رہی ہے، جو ڈراز میں شراب رکھی ہے نا یہ منوسر دے رہی ہے. صحیح ہے، شرب خمر میں مبتلا ہے، اللہ کا علنی گناہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے منوسر مور کی تصویر دے رہی ہے. تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ مور کی بے جان تصویر نہ تم کو منوسر دینی ہے نہ تم کو کوئی فائدہ دینا ہے. وہ جو تم علناً گناہ کر رہے ہو جس کو خدا نے منع کیا ہے، اس سے کیوں نہیں سبق لیتے؟ اب مصیبت کیا ہے، اس پیرامیٹر کو کوئی قبول نہیں کرے گا. معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، تقریباً ہر دوسری تیسری فیملی کے اندر باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، اولاد اپنے باپ ماں باپ سے ناراض ہے. یہ مصیبت ہے، رائج مصیبت ہے، خوش نہیں ہے ایک دوسرے سے. اچھا بھائی یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ مثلا اس کا اسکول غلط تھا، اس کی صحبت غلط تھی، اس کا یہ غلط تھا، اس کا وہ غلط تھا، وہ بچہ پتہ نہیں اور ساری باتیں کہہ گیا، ان کا علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یہ ماڈرن نہیں ہے. کوئی جا کر پیچھے دیکھے گا کہ کتنے تم نے گناہ کیے اللہ کے، اب تم کو اولاد فائدہ نہیں دے گی؟ کیوں نہیں نجیب علاقہ پڑھ لیتے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ مثلا کوئی آدمی اچھا ہو تو کبھی اس کی اولاد خراب نہیں ہوگی کہ آپ فوراً مجھے حضرت نوح کا واقعہ سنائیں گے، لیکن استثناء ہے وہ تاریخ کے اندر، استثناء کہ ایک مثلا نبی ایسا تھا جس کی اولاد سے بھی امتحان ہوا اس کا. ورنہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ نے اگر پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے اور آپ اللہ کی بندگی میں، شاید امتحان کے خاطر کبھی ایسا ہو کہ اولاد منحرف ہو جائے، ورنہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ اچھی ثابت ہوگی. جیسا کہ میں مقرر اس کے دلائل عرض کرتا رہتا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے ذریعے سے. تو یہ اصول ہیں. بدقسمتی سے قومیں جب غفلت میں پڑتی ہیں، اور ان غفلتوں میں سے ایک اور غفلت ہے جس کو خدا نے متعالی بیان کیا، تو پھر کچھ نہیں دیکھتے، پھر نشے میں آتے ہیں. اس غفلت کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کہتے ہیں مترف، اطراف. کیا ہوتا ہے یہ مطلب، اب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے قرآن اصطلاح کی تشریح کرنی ہے. اب درود بھیجے محمد و آل محمد. فرض فرمائیے کوئی شخص اپنی زندگی میں تفریح کی غرض سے ساحل سمندر پہ گیا ہے، تفریح کر رہا ہے، یہ غلط ہے کیا؟ نہیں، غلط نہیں ہے. اہل بیت نے جو زندگی کی تقسیم کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ تم ایک تہائی کو اپنی تفریح کے لیے رکھ لو، اس میں غلط ہی نہیں ہے. یہ بھی برصغیر تذکرہ آج کرتا چلوں کہ ایک بہت قابل دوست ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر پی ایچ ڈی کیا کہ اچھی زندگی، خوشگوار زندگی کے لیے اہل بیت کا اصول کیا ہے. تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ ایک تہائی اللہ کی بندگی کرو، ایک تہائی معاش کے لیے جدوجہد کرو، ایک تہائی جائز تفریح کرو، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، سو کھاؤ پیو، تفریح کرو. انہوں نے کہا یہ جو زندگی گزارنے کا فارمولا ہے، پی ایچ ڈی کیا انگلینڈ سے اس بات کے اوپر، یہ کامیاب ترین زندگی کا فارمولا ہے، کامیاب ترین زندگی کا فارمولا ہے کہ وہ ایک تہائی اللہ کی بندگی کرے، ایک تہائی معاش کے لیے جد و جہد کرے، ون تھرڈ خدا کی عبادت کرے، ون تھرڈ اکانومی کے لیے، اپنی معیشت کے لیے جد و جہد کرے، ون تھرڈ میں اپنی زندگی میں تفریح لے. انہوں نے کہا یہ تو رائج ترین، یہ استدلال کیا کہ ہاں بھائی یہ کامیاب زندگی کا طریقہ کار ہے. تو مثلا ایک آدمی تفریح کے لیے کہیں گیا ہے، کیا یہ برا ہے؟ نہیں، برا نہیں. اپنی تفریح کے اندر اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کرتا ہے، اللہ کی بندگی ترک کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اب برا ہے یا نہیں ہے؟ اب بہت برا ہے. اس سے برا کیا ہوگا؟ اس سے برا یہ ہوتا ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے، اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ خدا کا بھی انکار کرے، حقائق کا بھی انکار کرے، بندوں کے حقوق کو پامال کرے. اگر کوئی فرد ایسا ہو تو برا ہے یا نہیں ہے؟ بہت برا ہے. اور اگر کوئی قوم ایسی ہو جائے، یہ پھر عذاب کے دہانے پر کھڑی ہے. کیا ایسی قومیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں قطعاً ہیں، جن کا کوئی زندگی کا ہدف نہیں ہے سوائے تفریح، ان کو بس تفریح کرنی ہے. کبھی ان کو نشے میں تفریح کرنی ہے، کبھی جنسیات میں تفریح کرنی ہے، کبھی مصنوعیات کے اندر تفریح کرنی ہے. ان کی زندگی کا صرف ایک ہدف ہے، مجھے تفریح کرنی ہے. اس قوم کو خدا نے متعلق فرماتا ہے مترفین، مترفین. اور ان مترفین کے اندر اس قسم کی مینٹیلٹی زیادہ تر ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کے پاس مال کی کثرت ہے. یہ اس ٹائپ کی مینٹیلٹی زیادہ تر ان جگہوں کے اوپر پائی جاتی ہے جہاں مال کی کثرت ہے. تو گویا خدا نمتال مترفین کے اندر مال کی کثرت کو بھی شامل کرتا ہے. تو خدا نمتال فرماتا ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک گروہ ہوتا ہے جس کو فرماتا ہے مترفین ہوتے ہیں. فرماتا ہے جب ہم کسی قوم کو عذاب کرنے لگتے ہیں تو اس کے مترفین کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ آگے آ جاتے ہیں. بس ایک قوم ہے جس کو خدا نمتال عذاب کی طرف لے جا رہا ہے. عذاب کی طرف لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مترفین حاکم ہیں، جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے. کیا مطلب؟ اپنی تفریح کے لیے انسانوں کو غلام بنائیں گے، اپنی تفریح کے لیے عزت کو بے عزت کریں گے، اپنی تفریح کے لیے ہر گناہ کو حلال کریں گے اپنے لیے. خدا نمتال فرماتا ہے یہ قوم عذاب کے دہانے پر. یہ قوم کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. بس قوم کی ایک مشکل کیا ہو گئی؟ غفلت. غفلت قوم کی مشکل ہے، اس غفلت سے نکلنا چاہیے. ایک اور مشکل کیا ہو گئی؟ مترفین. قوم کی مشکلات میں سے ایک مشکل گروہ مترفین ہے، اس گروہ مترفین کا مقابلہ ہونا چاہیے. اس کو میں اصطلاحاً آسان کرنے کی خاطر اردو میں کہوں گا، وہ لوگ جو اپنی مادی زندگی میں مگن ہیں، مگن ہیں، اتنے مگن ہیں، اتنے نشے میں اپنی مادی زندگی کے، ان کو حقائق کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کو جانوروں کی طرح زندگی گزارنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ان دو بہت بڑی مشکلات کے ساتھ ایک اور بہت بڑی مشکل ہے جس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اور اگر وہ دو مشکلات ایک گروہ سے تعلق رکھتی ہوں، یہ تیسری مشکل پھر کسی ایک گروہ سے تعلق نہیں رکھتی، یہ پھر سب میں آ سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا یہ تینوں قرآن پیرامیٹرز ہیں، یہ قرآن قرآن کی ٹرمینالوجیز ہیں، غفلت بھی، اطراف، مترفین، مگن گروہ، اور تیسرا یہ. اس کے لیے ایک مثال، ایک شخص گویا جنگ جمل کے نزدیک مولا امیر المومنین کے پاس آیا، ان کی ذات مقدس کو درود بھیجے محمد والے محمد. ہم قوم کی مشکلات کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، ابھی حل کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے تین چار دن کھو دیے، وقت ہمارا کسی اور اہم موضوع کے اوپر گیا، تو میں صرف بریف کر رہا ہوں کہ کیا کچھ ہو جانا چاہیے تھا اب تک، اور حل کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی شروع کریں گے. تیسری مشکل اس کو بیان کرنے کے لیے امیر المومنین کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک شخص مولا کے پاس آیا اور اس نے مولا سے کہا کہ مولا یہ جو آپ کے مقابلے میں گروہ ہے، اس کے اندر زبیر ہیں جس کا بہت سابقہ ہے، اس کے اندر طلحہ ہے اس کا بھی بہت سابقہ ہے، اور تیسری ام المومنین ہے ان کا بھی سابقہ ہے، یہ کیسے ہوا اور کیسے سمجھا جائے کہ یہ غلط ہے؟ ام المومنین نے فرمایا یہ فتنہ ہے. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص حق اور باطل کو تشخیص نہیں دے پاتا، یہ فتنہ ہے. یہ معاشرے کی تیسری مصیبت ہے، اور رائج ترین مصیبتوں میں سے ایک مصیبت. یہ مصیبت صرف بے دین میں نہیں آتی، یہ مصیبت دیندار میں بھی آتی ہے. غفلت کی مصیبت کم آئے گی دیندار کے اندر، اطراف کی مصیبت، مگن ہونے کی مصیبت دیندار میں کم آئے گی، لیکن فتنے کی مصیبت یہ سب میں آئے گی اور دیندار میں بہت آئے گی، اور یہ معاشرے کی سخت ترین مصیبت ہے. جیسے اس شخص نے سوال کیا، مولا امیر المومنین نے فرمایا تم فتنے میں مبتلا ہو گئے. اس نے کہا مولا میں فتنے میں کیسے مبتلا ہوا؟ لب لباب مولا کے فرمان کا یہ تھا، فرمایا تم وہ ہو جو حق سے لوگ کو نہیں پہچانتا، وہ لوگوں سے حق کو دیکھنا چاہتا ہے، تم فتنے میں پھنس گئے. بہت خوبصورت، بہت زبردست انالیسس مولا امیر المومنین. ظاہر ہے کہ ہم کون ہیں کہ کہیں گے اچھا یا برا، سوائے اچھے کی کیا ممکن ہے، لیکن کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا. فرمایا تم لوگوں کے ذریعے حق کو پہچاننا چاہتے ہو، یہ غلط ہے، اصول نہیں ہے. اصول کیا ہے؟ اعرف الحق تعرف اہلہ. فرمایا حق کو پہچانو، حق کے اہل حق خود تمہارے سامنے واضح ہوں گے. حق کو پہچانو، پہلے حق کو پہچانو، اس کے بعد ڈھونڈو اہل حق کون ہے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو یہ تو حق پر ہے، اب بتاؤ حق کیا ہے. نہیں، لوگوں کے ذریعے حق نہیں پہچانا جاتا، حق کے ذریعے سے لوگ پہچانے جائیں گے. اچھا، اس کو میں اپنی رائج ٹرمنالوجی میں اگر عرض کروں، فتنہ، یہ جو فتنے کی حالت ہوتی ہے جس میں حق و باطل کی تشخیص ختم ہو جاتی ہے، اس کا ایک سبب مولا امیر المومنین نے اس واقعے کے سائے میں بیان کر دیا. ایک سبب کیا ہے؟ اس کو ہم رائج ٹرمنالوجی میں عرض کریں تو میں کہوں گا شخصیت پرستی. حق نہیں ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے، شخص ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے. شخصیت پرستی اسلام میں الاؤ نہیں ہے. اسلام میں اگر شخصیت پرستی، کوئی عوامی ذہن کہے کہ شخصیت پرستی الاؤ ہے، تو وہ صرف معصوم کے لیے ہے، معصوم سے ہٹ کر نہیں ہے. اور معصوم میں بھی شخصیت پرستی نہیں ہے، حق پرستی ہے، ان کے مقام عصمت پہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس خاطر وہاں پہ شخص کی پرستش، شخص کی پیروی صحیح ہے. ادروائز اس سے ہٹ کر پھر کوئی شخص نہیں ہے اس قابل جس کو معیار حق و باطل بنایا جائے. یہ صرف مولا امیر المومنین کی ذات اور ان کی اولاد طاہرہ ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار. علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، اور حق وہاں جائے گا جہاں علی جائے گا. یہ صرف مولا امیر المومنین کی ذات ہے. معاشرے کی تین مشکلات آج بیان کرنے کی کوشش کی. ایک، معاشرہ غفلت میں پھنس جائے. ایک، معاشرہ اطراف میں پھنس جائے. تیسرا، معاشرہ فتنے میں پھنس جائے. اور فتنے کی ایک بنیاد سمجھ میں آتی ہے، فتنے کی بنیاد ہے شخصیت پرستی. شخصیت پرستی ہم کسے کہیں گے؟ کسی کو کوئی شخص اچھا لگا ہے، نہ حق کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اس کی پیروی میں مشغول ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق کو پامال کرے گا، یہ حق کو پامال کرے گا. اچھا، اب اس کے اور بہت سارے نقصانات ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں. اگر یہ شخص حق سے منصرف ہوا، حق سے منحرف ہوا، تو اس کا کیا ہوگا جو پیچھے چلنے والا ہے؟ یہ کبھی تشخیص نہیں دے پائے گا کہ میں حق کے، حق کا ساتھ چھوڑ چکا ہوں. کیوں؟ یہ شخصیت پرستی میں مبتلا تھا. وہ شخص اگر غلط ہو گیا، اس کو کہاں سے پتہ چل پائے گا کہ میں حق کو چھوڑ چکا ہوں در حقیقت؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ تو اس کا تابع دار ابھی بھی ہے، وہ اس کا پیروکار ابھی بھی ہے، تو وہ سمجھتا رہے گا کہ میں حق کے پیچھے چل رہا ہوں. اس کا صرف ایک راستہ ہے، شخص کو معیار نہ بنایا جائے، حق کو معیار بنایا جائے. اچھا، اب ایک اور مشکل سامنے آتی ہے، کیا ہر شخص کے اندر اتنی طاقت ہے؟ آیا ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ فرق کو نہ دیکھے، حق کو دیکھے، اور حق کو دیکھ کر فرد کو پہچانے؟ آیا ہر فرد میں اتنی طاقت ہے؟ اب یہاں پر ہمیں دین خدا نصرت دیتا ہے، دین خدا نصرت دیتا ہے، خدا کے وعدے ہمیں نصرت دیتے ہیں. خدا نے متعال قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، یقیناً 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 ہم ان کو ہدایت دیں گے. خدا نے متعلق وعدہ. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی پرخلوص ہو کر خدا سے ہدایت طلب کرے اس کے سوا کوئی امکان نہیں ہے کہ خدا اسے حق دے گا، خدا اس کو حق دے گا. بس اگر میں کہوں کہ خدایا میں فکری طور پر اتنا مضبوط نہیں ہوں، فکری طور پر اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ میں حق کو پہچانوں پھر اہل حق کو پہچانوں، میں کمزور ہوں، تو کم از کم کام مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے خدا سے ہدایت طلب کرنی ہوگی کہ خدایا تو مجھے ہدایت نصیب کر دے. پھر پورا نظام بنا ہوا ہے، خدا آپ نے پہچان لیا، خدا کے نبی کو آپ نے پہچان لیا، خدا کی کتاب کو آپ نے پہچان لیا، خدا کے نمائندوں کو آئمہ کی صورت میں آپ نے پہچان لیا. اتنا کچھ پہچاننے کے بعد اگر میں کہوں میرے پاس معیار نہیں ہے، میں کسی شخص کے پیچھے چلوں گا، یہ ناانصافی، یہ ناانصافی. آپ کو حق ڈھونڈنا ہے اور اس حق کے پیچھے چلنا ہے. اور جب بھی میں اور آپ شخصیت پرستی میں پھنسیں گے، جب بھی کوئی معاشرہ اس مصیبت میں پھنسے گا، اس کو کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، پھر فتنہ آئے گا، اور فتنہ بہت طاقت کے ساتھ آئے گا. اور جب فتنہ چھا جاتا ہے تو پھر بہت مصیبت ہو جاتی ہے. جب فتنہ چھاتا ہے حق پامال ہوتے ہیں، اقدار نابود ہو جاتی ہیں، اور انسانوں کی گمراہی کے لیے ماحول تیار ہو جاتا ہے. آپ مولا امیر المومنین کے خطبات کے اندر فتنے کو بہت دیکھیں گے کہ مولا امیر المومنین نے مثلاً ایک خطبے میں فرمایا کہ اب فتنے نے سر اٹھا لیا ہے. فتنے نے سر اٹھا لیا کیا مطلب؟ حق اور باطل میں تشخیص ختم ہو گئی، لوگ حق اور باطل کو تشخیص نہیں دے پائے. اور کہہ سکتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ غفلت کسی اور پہ آتی ہو، اعتراف کسی اور پہ آتا ہو، لیکن فتنے کی مصیبت دیندار میں بھی آتی ہے، یہ دیندار میں بھی آتی ہے. بس دیندار لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، دست و گریبان ہو جاتے ہیں، ان کو لیے راستے بند ہونے لگتے ہیں. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر فتنہ لمبی مدت تک چھایا رہے تو لوگ دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں. اگر فتنہ لمبی مدت تک چھایا رہے تو لوگ دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ اگر فتنہ لمبی مدت تک کہتا ہے رہ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین نے دھوکہ دیا، ہمیں دین نے دھوکہ دیا. تو بجائے یہ کہ اپنی اصلاح کرتے کہ ہم نے غلط فرد کا انتخاب کیا، غلط راستے کے اوپر چلے، دین سے دستبردار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض اوقات سازش کے ذریعے سے قوم کو اس نقطے تک پہنچایا جاتا ہے. میں بہت مطمئن ہو کے مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ بات، سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ کم از کم پاکستان کے اندر اس عمل کو بہت طاقت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. کس عمل کو؟ فرقوں کو لڑاؤ، افراد کو لڑاؤ، قوموں کو لڑاؤ، اتنا لڑاؤ دین کے نام پر، اتنا لڑاؤ کہ پاکستان میں رہنے والا چلا کر کہے کہ مجھے دین نہیں چاہیے. نعوذ باللہ. یہ نہ اس فرقے والا ہے جو یہ کر رہا ہے، نہ اس فرقے والا ہے جو یہ کر رہا ہے، یہ کوئی اور کر رہا ہے. اور اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ نہیں کہ مثلا یہ فرقہ جیتے یا وہ فرقہ جیتے، اس کا ہدف ان دونوں کو ہرانا ہے، ان دونوں کو ہرانا ہے. اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ کہ اس کو اس سے لڑائے گا اور اس کو اس سے لڑائے گا، دونوں لڑیں گے، لوگ دین سے دستبردار ہوں گے. نعوذ باللہ تعالی، یہ اس کا ہدف ہے. اچھا، اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی یہ سازش کر رہا ہے، کبھی اس کو آ کر پیسہ دے گا کہ تو لڑے، اور کبھی اس کو پیسہ دے گا کہ تو لڑے، کبھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرانگ کرے گا، کبھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرانگ کرے گا، کبھی یہاں سے دہشت گرد بنائے گا، کبھی وہاں سے دہشت گرد بنائے گا. اور اس کا ہدف کسی کی مدد کرنا نہیں ہے. آپ بعض اوقات عجیب و غریب طریقے سے دیکھیں گے کہ کچھ ایسے بین الاقوامی پلیئرز کبھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. بہت آسانی سے اگر میں کھل کر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ یہ دیکھیے، وہ بین الاقوامی پلیئر جو پوری دنیا میں طالبان سے لڑ رہا ہے، وہ سیریا کے محاذ سے طالبان کا ساتھ دے رہا ہے. کیوں ساتھ دے رہا ہے؟ وہ بین الاقوامی پلیئر جو پوری دنیا کے اندر طالبان سے لڑتا ہے، سیریا کے محاذ پر ان طالبان کو اسلحہ دیتا ہے، ان کو بیسز دلواتا ہے، ان کو قطر اور سعودیہ کے ذریعے سے پیسہ دلواتا ہے. اس کو طالبان سے محبت ہے یا کس سے محبت ہے؟ اس کو کسی سے کوئی محبت نہیں ہے.
یہ اس کو پیسہ دے گا کہ وہ اس کو مارے اور اس کو پیسہ دے گا کہ یہ اس کو مارے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو صرف ایک کام چاہیے, لوگ دین سے دستبردار ہو جائیں. بین الاقوامی سطح پر بھی یہی کر رہا ہے, پاکستان کی سطح پہ بھی یہی کر رہا ہے. اچھا, یہ جو لوگ دین سے دستبردار ہوں گے اس کو ملے گا کیا؟ مثلا اگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے 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 نعوذ باللہ, تو فرعون کو کیا ملے گا؟ اس کے اقتدار کو چیلنج کرنے والے ختم ہو جائیں گے. وہ اپنی الوہیت کا پرچار کرے گا, انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر چکا ہے, سب کے سر تو جھک چکے ہیں, ایک موسیٰ کا سر اٹھا ہوا ہے, اس کو گرا لے, معاملہ ختم ہو گیا. سرمایہ دارانہ نظام نے, دنیا کی مادہ پرستی نے کس قوم کو چھوڑا ہے؟ سب کو جھکا لیا ہے, سب کو اسیر بنا لیا ہے. دو چار سر ہیں جو بلند ہیں, ان کو کاٹنے کی دیر ہے. اپنے خواب میں یہی دیکھ رہا ہے نا وہ بھائی, اس نے یہ دیکھا کہ ہم نے ساری دنیا کو شکست دے دی, اچانک ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا اور اس نے قوم کو لے کر اس کو للکار دیا. اس نے شروع میں سمجھا کہ یہ ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کے ساتھ چند جوان ہیں, تھوڑی دیر کی بات ہے, ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. حکومت بنا لی تو کیا ہوا؟ صدام جیسے سے لڑائیں گے, ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. نہیں ختم ہوئی, چلتی رہی. کب تک چلی؟ اب تک چل رہی ہے. فکر پھیلی ہے نہیں پھیلی؟ مسلسل پھیل رہی ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ قوم سر اٹھنے والی بنتی چلی جا رہی ہے. یہ چاہتے تھے کہ ان کو دبائیں, ان کو نیست و نابود کر دیں, ان کی نسلیں پامال ہو جائیں, یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم کا مصداق بنے. یہاں سے حضرت موسیٰ کی مانند ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے قوم کو زندہ کر دیا. ان کو یہ برا لگ رہا ہے, ان کو آپ کا وجود بھی برا لگے گا. کیوں؟ آپ آواز اٹھائیں گے, آپ بے دینی تحمل نہیں کریں گے. آپ کی رگوں میں دین جا چکا ہے. اب آپ خود تصور کریں, میں اتنی عمر گزار چکا ہوں, 28 سال سے دینی طالب علم ہوں, اب مجھ سے کوئی کہے تم بے دینی قبول کرو, میں چاہوں بھی تو قبول نہیں کر سکتا, میرا ضمیر نہیں مانے گا. میں جس چیز کو 28 سال تک گالی دیتا رہا کہ یہ غلط ہے, برا بھلا کہتا رہا, اسے میں مانوں گا؟ میں کہاں بے دینی مان سکتا ہوں؟ اچھا, میں اگر دین پہ چلتا ہوں, اور میرے دین کے ساتھ ایک مشکل ہے اس کی دانش میں, وہ کیا ہے؟ یہ اس کا دین حسین کا دین ہے. اگر بنی امیہ کا دین ہوتا تو وہ مان لیتا کہ بھئی بنی امیہ کا دین بھی نشے میں ہے اور ہم بھی نشے میں, تو ہماری ان کے ساتھ بندی ہے. بنی امیہ کا دین بھی فحشا پر ہے, ہم بھی فحشا پر ہیں, ہمارا ساتھ چلے گا. بنی امیہ کا دین بھی ظلم پر ہے, ہم بھی ظلم کرتے ہیں, ہم دونوں ملیں گے. لیکن اس کو پتا ہے ان کا دین سید الشہداء پر ہے. یہاں نہ نشہ ہے, یہاں نہ فحشا ہے, یہاں نہ ظلم ہے, بلکہ یہاں قیام ہے, یہاں جد و جہد ہے, یہاں مقابلہ ہے. اور اس میں ایک اور مشکل بھی ہے اس کی دانش میں, یہ اکیلے ہونے سے ڈرتا بھی نہیں ہے. اس کو مصیبت یہاں پہ آئی ہے. وہ کہتا ہے بھائی باقی قوموں کو تو اگر ہم پھنسائیں کہیں پر, یہ بتائیں کہ بھائی تم اکیلے ہو. قرآن کریم فرماتا ہے مومنوں کا کفار محاصرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارا تو محاصرہ ہو چکا ہے اور اب تو تم مارے گئے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا تخشب الناس, لوگوں سے مت ڈرو, اللہ سے ڈرو. تم ان کے کہنے مت آنا کہ انہوں نے تمہارا محاصرہ کر لیا ہے. جب تمہارا محاصرہ ہو جائے تو تم سمجھ جانا خدا کی نصرت بہت نزدیک ہے. دوسری قوموں کو یہ محاصرے میں لے کر کہتے ہیں تم گئے, تمہارا معاملہ ختم ہوا. ان کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب سر جھکا لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. اس قوم نے سید الشہداء سے سیکھ لیا ہے. اس میں نہ ایرانی کا معاملہ ہے, نہ عراقی کا معاملہ ہے, نہ لبنانی کا معاملہ ہے, نہ پاکستانی کا معاملہ ہے. جس نے سید الشہداء سے سیکھا ہے اس نے ایک بات سیکھی ہے, اکیلے بھی کھڑے رہو, مارے بھی جاؤ, لاشیں بھی پامال ہو, تم ہارو گے نہیں, جیت تمہاری ہے, جیت تمہاری ہے. کوئی کتنا ہی تم کو مار لے, تم مرنے والے نہیں ہو. کیوں؟ تم خدا کے لیے کھڑے ہوئے ہو.
زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
ان کو ان کو یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ وہ حسین کا نام لینے والے ہیں جو حسینیت کو بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک بات تو یہ چاہتے ہیں تم سید الشہداء کا نام ہی نہ لو, ایک ان کی خواہش یہ ہے.
کہ بھائی یہ نام نہ لو. مثلا اگر میں ان کی وش لسٹ بناؤں تو ان کی وش لسٹ پہلی بات تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہماری غلامی قبول کرو, معاملہ ختم. پہلی وش تو یہ آشکار یہ نہیں کہہ سکتے. اگر یہ کہیں گے تو رسوا ہو جائیں گے, انسانی حقوق کا نعرہ لگا رہے ہیں, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم ہماری غلامی قبول کر لو, یہ نہیں کہیں گے. اچھا اپنی اس خواہش کو چھپانے کے لیے کیا کہیں گے, وہ یہ کہ بھائی ایسا کرو کہ تم لوگ بھی آزادی اختیار کرو. اچھا آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین سے باہر آ جاؤ, اللہ کے دین سے باہر آ جاؤ. ہم لاؤ بالی ہیں, تم بھی لاؤ بالی بن جاؤ. یہ کیا کہ ہماری عورت تو فحشا میں ہے اور تمہاری عورت پردے کے اندر ہے. کہا بھائی یہ تو غلامی ہے, تم اس غلامی کو چھوڑو. یہ ان کی وش لسٹ میں مثال کے طور پر ایک پیرامیٹر ہو گیا, آزادی اختیار کرو. اچھا آزادی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تم کہاں دین کے اندر پھنس گئے, یہاں سے باہر نکلو. اچھا میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو مجھے عزت دے گا؟ اندر سے دل سے کہے گا تو وہاں سے باہر نکل, پھر دیکھ میں تجھے کیسا غلام بناؤں گا جیسے میں نے دوسروں کو غلام بنایا, دیکھ میں تجھے کیسا ذلیل کروں گا جیسے میں نے دوسروں کو ذلیل کیا. یہ کہے گا نہیں ہے, لیکن دل میں یہ رکھے گا کہ اگر دیکھو جا کے دیکھو ہم نے لاطینی امریکہ کے اندر کیسے آزاد انسان بنایا, ابھی تک اسمگلر کی اسمگلنگ سے باہر نہیں آ پائے. پورے ملک اسمگلر چلا رہے ہیں, ابھی تک باہر نہیں آ پائے. جا کے دیکھو ہم نے جن کو فسق و فجور میں ڈالا ان کی زندگی کہاں گزر رہی ہے, جانوروں کی طرح کام کام کر کر کے مر جائیں گے, کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ہے ہم سے کہہ رہے ہیں آزاد ہو جاؤ, یعنی اس کے بعد ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے. اچھا اگر میں آزادی تمہاری قبول نہ کروں تو کہتا ہے پھر دین لینا ہے تو بنی امیہ کا دین لے لو. بھیا تم کو دین ہی لینا ہے تو بنی امیہ کا دین لے لو, وہ ہم سے یہ کہے گا. کم سے کم آزاد نہ ہوئے تو ہمارے مقابلے میں تو نہیں آؤ گے. اچھا میں نے اس سے کہا نہیں میں بنی امیہ کا دین بھی نہیں لوں گا, تو کہتے چلو ٹھیک ہے پھر ایسا کرو حسینیت کہو, حسینیت سمجھو نہیں پھر یہ کر لو. حسین حسین کہو, حسینیت کا درس نہ سیکھو. لفظ کہو روح کو مت دیکھو. اس کی وش لسٹ میں آخری پوائنٹ یہ پوائنٹ ہے, نام لو عمل نہ کرو, ذکر کرو فکر نہ کرو. آپ نے ان تمام وش لسٹ کو اٹھا کر آپ نے ایک جملہ لکھ دیا, ہم اللہ کے بندے ہیں, ختم. اب دشمنی تو ہوگی, اب اس کے ساتھ دشمنی ہوگی. آپ نے کہا بھائی ہم تیرے بندے نہیں ہیں, ہمیں تیری فسق و فجور کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تیری بے راہی نہیں چاہیے, ہمیں بنی امیہ کا دین نہیں چاہیے, ہمیں نام کا شیعہ نہیں چاہیے, کام کا شیعہ چاہیے. اب تو گردنیں کٹیں گی, اب تو گردن کٹے گی. کیوں؟ آپ نے تو سارا نظام ہی اٹھا کے پھینک دیا, آپ نے تو اس کے سارے مفادات کو خطرے میں ڈال دیا. اس نے سوچا تھا 18 کروڑ عوام کو غلام بنائے گا, ان کو گدھوں کی طرح اپنے نظام کے اندر استعمال کرے گا, جانوروں کی طرح ان کو دو وقت کھانے کا پیسہ دے گا تاکہ یہ دو وقت کھا کے پھول جائے اور صبح کو نوکری کرنے کے لیے جانور بننے کے لیے پھر تیار ہو جائے. اس نے تو یہ سوچا تھا. آپ نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں جانور نہیں بننا ہے, ہمیں انسان بننا ہے, ہمیں عزت کے ساتھ رہنا ہے اور ہمارے ساتھ دھمکی نہیں چلے گی, ہمیں انسان بن کے ہم سے ڈیل کرو. تم نے ظلم کیا ان سے ظلم کا حساب لیں گے. یہ اس کے نظام میں آپ کی بغاوت ہے, یہ آپ نے بغاوت کر دی ہے. یہ بغاوت آپ نے کیسے کی ہے؟ یہ بغاوت آپ نے ایسے کی ہے جیسے اس نے یہ سوچا تھا کہ آپ نے انگلی کا ناخن بننا ہے. آپ نے کہا میں نے نہیں بننا ہے یہاں کا ناخن, میں نے اپنی زندگی آزاد رکھنی ہے. اگر آپ نے انگلی اپنے مرضی سے ہلانے کی کوشش کی تو آپ تو اپنی آزادی کے لیے انگلی ہلائیں گے, وہ کہے گا اس انگلی کو کاٹ دو چونکہ یہ بغاوت کر رہی ہے. وہ آپ کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے, یعنی وہ آپ کو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ میرے نظام کے اندر باغی ہے, کچھ عرصے تک تو اس کو دوائی دوں گا کہ یہ بغاوت سے نیچے آ جائے, اور اگر اس نے دوائی کا اثر قبول نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ فائنلی ایک آپریشن کروں گا اور اسے کاٹ کے پھینک دوں گا. اب یہ اس کے نظام کا دوسرا اسٹیج ہے. پہلا اسٹیج کیا ہے؟ کہتا ہے بھائی تم نے بغاوت کی ہے, تم بغاوت سے دستبردار ہو جاؤ, ہماری تابعیت میں واپس آ جاؤ, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تم کرو چونکہ تمہارا اپنا دماغ نہیں ہے. انگلی کا تھوڑی دماغ ہوتا ہے, انگلی کا کام یہ ہوتا ہے جو دماغ کہے وہ کرے. ہم نے کہا نہیں بھائی ہمارا اپنا دماغ ہے, ہم اپنی مرضی سے سوچیں گے. اس نے کہا مرضی سے سوچو گے یہ بغاوت ہے, ہم تم کو میڈیسنس دیں گے, ایسی میڈیسنس دیں گے کہ تمہاری یہ بغاوت ختم ہو جائے گی تو ہمارے تابے دار بنو گے. ہم نے کہا ہم تیری میڈیسن کے پیچھے نہیں جائیں گے, تو فسق و فجور کا میڈیسن دے رہا ہے نا, ہم تیرا ٹی وی دیکھیں گے ہی, تو ہمیں میڈیا کی غلطی میں ڈال رہے ہیں, ہم تیری میڈیا میں نہیں آئیں گے. اچھا اس نے کہا تم اگر ہماری میڈیسن نہیں لو گے نا تو پھر ہم ایک اور کام کریں گے, تم نے بہت بغاوت کی تو ہمیں خطرہ آئے گا کہ کہیں یہ انگلی بھی بغاوت نہ کر دیں.
یہ بھی بغاوت نہ کر دے تو سارا جسم بغاوت پہ آ جائے گا. تو ابھی اس سے پہلے کہ تمہاری بغاوت سرایت کرے ہم تمہیں کیا کریں گے, ہم تمہیں کاٹ کے پھینک دیں گے. اب اس کو ایک بات نہیں پتا, ہم کٹ بھی جاتے ہیں تو مرتے نہیں ہیں, ہم کٹ کے بھی زندہ رہتے ہیں. یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم وہ فزیکل پیس ہیں جس کو کاٹ کے پھینک دو اس کا خون ختم ہو جاتا ہے, یہ سڑے ہوئے گوشت کی طرح پڑا ہوا مر جائے گا. اس کو نہیں پتا ہم کٹ کے زندہ ہیں. ہماری قوم نے بہت کچھ سیکھا ہے, ہمارے لیے پہلا دن نہیں, ہم 1400 سال سے جانتے ہیں کس کس نے ہمیں کاٹا ہے اور کٹ کے ہم نہیں مرے ہیں. ہم اس چیلنج کے سامنے ہیں اس وقت کی دنیا میں, ہم اس چیلنج کے سامنے. اچھا نیچے پلیئرز چینج ہوتے رہیں گے, آپ مطمئن رہیے گا. تقریباً 30 سال سے تو مثلا ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سے لڑنے والے پلیئرز کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں. 1984 میں اس پلیئر کا کچھ اور نام تھا, بعد میں کچھ اور نام پڑا, پھر کچھ اور نام پڑا, ریسنٹلی کچھ اور نام ہے. یہ نیم چینج ہوتے رہیں گے, کبھی اس طرح سے آئے گا کبھی اس طرح سے آئے گا. اصل جنگ وہاں پہ جنگ ہے, یہ جنگ چلے گی ابھی. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کیونکہ آپ سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں لہذا کٹیں گے بھی. اچھا اب جیسے ہی سر کٹیں گے یہ میڈیا کی یلغار دوبارہ لے کے آئے گا اور کہے گا دیکھا نا تم نے سر نہیں جھکایا تو تمہارا سر تو کٹے گا. اب اس کے بعد ہم میں سے کچھ لوگ جو اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے وہ ایک دوسرے سے یہ کہیں گے دیکھو بھائی کب تک مریں گے, کمپرومائز کر لو. ہم میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کب تک مرو گے, کمپرومائز کر لو. تو میں ان سے ایک بات کہوں گا, تم بالکل وہی کر رہے ہو جو کوئی سید الشہداء کی اولاد سے کہے کہ تم کب تک بنی امیہ سے لڑو گے, اب کمپرومائز کر لو. اور مولا کی اولاد کیا کہے گی کہ اگر میں نے کمپرومائز کیا تو میں امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا, ان کے تپتے ہوئے لاشوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیا میں غدار نہیں ہوں گا اپنی نسلوں کا, کیا میں اپنے اجداد سے دور نہیں ہو جاؤں گا. اگر میں نے کمپرومائز ہی کرنا ہوا تو پھر میں اس نسل سے بھی اپنے رشتے توڑوں, اس کا مطلب ہے, ورنہ یہ تو غداری ہے اپنی نسل کے ساتھ. میں یہ کام کیسے کروں گا, میں نہیں کر سکتا. اس کو میں کہتا ہوں ہمارا امام حسین کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہمارا سید الشہداء کے ساتھ دیکھو ہم انسان نہیں رہیں گے, مطلب مجھ سے کوئی ایک لمحے کے لیے کہے امام حسین سے دست بردار ہونا کیسا ہے, میں کہوں گا خدا اگر تو نے ایسی کوئی زندگی دینی ہے تو اس سے کچھ وقت پہلے مجھے موت دے دے, مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. صاف بات بھائی, اتنی سال زندگی گزار ہم نے ان ناموں پہ زندگی گزار لی ہے. ہماری ماؤں نے چاہے ہمیں گھٹی میں پلایا ہو یا وہ روایات کے مطابق تمہاری تینت ہماری مٹی سے بنی ہے, جیسا بھی ہے ہم ان ناموں پہ زندہ ہیں. ان ناموں سے ہٹنے کا کوئی تصور ہمارے ذہن کے اندر نہیں. اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ہے اگر ہم سے لڑنے آئی ہے لڑ لے, مارنے آئی ہے مار لے, یہ نہ کہے ہم ہٹیں, ہم نہیں ہٹ سکتے, لاشیں گروا لیں گے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر دو آپشنز ہیں مرنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے, کھلے عام کہتے ہیں ہم مرنے کو تیار ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے. ہم اس کمٹمنٹ سے دستبردار نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر ہم اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹتے ہیں ہمیں اپنی زندگی بری لگتی ہے, ہمیں اپنی زندگی بری. تو بجائے یہ کہ مر مر کے جیوں, میں جی کے ایک دفعہ مر جاؤں گا, میں جی کے ایک دفعہ مروں گا کہ بھائی مرنا قبول ہے, یہ مر مر کے جینا یہ ذلت کی زندگی ہم کو قبول نہیں ہے. ہم سید الشہداء کے ساتھ ہیں, ہمیشہ رہیں گے, مر کے برتبہ رہیں گے. اب کسی کو جو کچھ چاہیے اس کے بعد بات کریں, اس کے بعد بات کریں. سر نہیں جھکائیں گے, دھمکیاں نہیں سنیں گے, موت لینے کو تیار ہے, باقی جس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتا رہے. کہو مارو گے مار کے دیکھ لو, تم انتہائی بے وقوف ہوگے اگر مارو گے. کیوں, ہم لوگ مرنے سے نہیں مرتے, ہم لوگ مرنے سے زندہ ہوئے ہیں. اگر ہم لوگ کٹنے سے مرتے ہوتے تو دنیا میں سیاہ ختم ہو چکے ہوتے. اتنے تم نے کاٹے ہیں آج تک, کب ختم ہوئے ہم لوگ؟ ہم لوگ زندہ ہیں, ہم لوگ سر اٹھا رہے ہیں, اور نہ صرف زندہ ہیں اور سر اٹھا رہے ہیں بلکہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں ہر سال ہماری طاقت بڑھ رہا ہے. ابھی بہت اچھا ہے, طاقت طاقت کے ساتھ اللہ کے دشمن کے سامنے ڈٹ کر مرنے کو تیار ہے کہ کم سے کم چلتے ہاتھ پاؤں سے تو مریں گے, کم از کم عزت کی موت مریں گے. تو اللہ کا شکر ہے اس نے عزت کی زندگی دی ہے, عزت کی موت نصیب ہوگی, اس پہ ہمیں فخر
ہے.
سب سید الشہداء کی دین ہے. اب دیکھو لبیک یا حسین امام حسین کا, ہے ہاتھ میں نزل اللہ امام حسین کا, نعرہ حیدری امام کی, امام کا خاندان سب کچھ امام حسین کا ہے. ہم امام حسین کے نام پہ زندہ ہیں. اور میں جو پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا ہوں اور اس کا بہت شدت سے معتقد ہوں, ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم بہت ساری قوموں کے لوگ بیٹھے ہیں, اس میں کوئی اردو اسپیکنگ ہوگا, کوئی گجراتی اسپیکنگ ہوگا, کوئی سندھی اسپیکنگ ہوگا. میں ہمیشہ اس بات کا معتقد ہوں, ہم قومیں نہیں ہیں جو حسین کا نام لے رہی ہیں, حسین کا نام ہے جو ہمیں قوم بنانا ہے, اس کے نام نے ہمیں قوم بنا دیا ہے. ہم حسینی قوم ہیں, ہماری زبانیں مختلف ہیں, ہمارے رنگ مختلف ہیں, ہماری نسلیں مختلف ہیں, لیکن ہم میں ایک کامن فیکٹر ہے, ہم حسینی قوم ہیں. حسینی قوم سر نہیں جھکائے گی, حسینی قوم سر اٹھائے گی. باقی جس کو جو کرنا ہے اپنے خواب پورے کر لے, نہ ہم سر جھکائیں گے نہ مرنے سے مریں گے, ہم نے زندہ رہنا ہے. اور انشاءاللہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم جذباتی باتیں کر رہے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مثلا ہم جذباتی باتیں کر رہے ہیں, اسی لیے میں پورے سکون سے کر رہا ہوں, اپنے لہجے میں کوئی جذباتیت نہیں لے کے آ رہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے مثلا یہ خطیب جو ہے وہ جذباتی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, جذباتی باتیں نہیں کر رہے ہیں, عقل کی باتیں کر رہے ہیں, بالکل اسٹریٹجی کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہماری کچھ تقاریر کو یہ ان کے پلانرز بھی سنتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی یہ لوگ کیا بولتے ہیں, تو ان کو سنانے کے لیے خاص کر پوری تفصیل سے بولتا ہوں کہ بھائی ہم یہ ہیں, ہم سابقہ سے یہ تھے, لاحقہ میں یہ ہیں, مستقبل میں یہ رہیں گے. اب تم کو جو کچھ کرنا ہے تم اپنی کم عقلی کے ساتھ جو کچھ کر سکتے ہو کر لو. ان کو میں سنانے کے لیے ایک اور بات بھی کہوں, تم اگر عقل مند ہو ہم سے لڑنا بند کر دو, ہم سے لڑنا بند کر دو. تو اگر ہم سے لڑو گے کچھ نہیں ہوگا, جو ہم سے لڑا ہے وہ مرا ہے, جو ہم سے لڑ رہا ہے وہ مر رہا ہے. صدام ہم سے لڑا تھا غارت ہوا ہے, شاہ ہم سے لڑا تھا غارت ہوا ہے, اسرائیل نے ہم سے لڑا تھا غارت ہوا ہے. تمہاری باری اگر آ گئی ہے تو ہم سے لڑنے کی کوشش کرو, اور اگر تم کو عقل ہے ہمارے راستے میں مت آؤ. ہمیں زندگی گزارنا تو یہاں پر, ہم اپنے اصولوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے, جس طرح ہم نے اصول امام حسین سے سیکھے ہیں اسی پہ زندگی گزاریں گے. تم کو اپنی زندگی عزیز ہے, ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ, ہمیں اپنا کام کر لینے دو. اور اگر تم کو شوق ہے اتنا عرصہ ٹکرائے ہو, آگے بڑھاؤ, آگے بھی ٹکراؤ, اور تمہاری ان تمام زندگیوں کا خاتمہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ہم لوگ ہر کام کے لیے یہاں پر تیار ہیں, ہم سید الشہداء کا نام لینے والے ہیں, ہم نے سید الشہداء کا پرچم تھاما ہوا ہے اور ہم تھامے رہیں گے. کیوں ہم نے تھاما ہوا ہے؟ ہمیں سید الشہداء کی تاریخ پتہ ہے, ہمیں سید الشہداء کا خاندان پتہ ہے, ہمیں سید الشہداء کا کام پتہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں سید الشہداء کی قربانیاں پتہ ہیں. ہم نے ان قربانیوں کو بچپن سے سنا ہے. مجھے یاد نہیں میں نے پہلی دفعہ کب کربلا سنی ہے, مجھے کہاں سے یاد رہے گا. میری ماں مجھے لے کر اگر جاتی ہے کہیں پر مجلسوں کے اندر, میں جب گود میں ہوں گا تو مجلسوں میں جا رہا ہوں گا, مجھے کب یاد آئے گا کہ میری ماں نے مجھے کب پہلی دفعہ کربلا سنائی؟ مجھے صرف ایک بات پتہ ہے, میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں کو روتے دیکھا امام حسین کے بعد. میں اسے نہیں بھول سکتا, میں نے اپنے خاندان کو امام حسین کے غم میں روتا دیکھا ہے. اور ہم سب ایسے ہی ہیں, ہم نے بچپن سے امام حسین کا غم بنایا ہے. کوئی سال ہماری زندگی کا ایسا نہیں گیا جب ہم نے حسین کے آنکھ راستے میں آنکھ سے نہیں بہایا. ہم سید الشہداء سے کمیٹڈ ہیں, ہم امام حسین کے ساتھ جیے, ہم نے ہمیشہ بچپن سے امام حسین کی قربانیاں سنی. میں نے بچپن سے سنا ہے سید الشہداء کا ایک بچہ تھا جس کو وہ لے کر آئے تھے, میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا, کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا.
کون سا شقی القلب ہوگا جو دیکھے نواسے رسول چھوٹے سے 6 مہینے کے بچے کو لے کر آیا ہے میدان کے اندر, کوئی بچے کو پانی نہیں دیتا ہے اور اتنا اچھا بچہ ہے, اتنا شیرخوار بچہ ہے کہ جب اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرتا ہے تو دشمن بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگتا ہے. اس مظلوم بچے کے اوپر یہ 300 شعبہ چلاتا ہے, اس مظلوم کا گلا کاٹ کے رکھ دیتا ہے, حسین کے ہاتھ مظلوم خود آتا ہے. میں کیسے حسین کو بھول جاؤں, حسین کو بھول جاؤں جو اس بچے کو لے کر ماں کے خیمے میں نہیں لا سکا ہے, خیمے کے پیچھے قبر کھودی ہے, بچے کو دفنا دیا. ربنا تقبل منا هذا القربا.
سيعلم الذين ظلموا ايا من قلب ينقلبون. پروردگارا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. جو سب کچھ جان کر حقائق کو سمجھنے کے باوجود اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم کر رہے ہیں انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, ان کی سازشوں کو نیست و نابود فرما, ان کے سرپرستوں کو ذلیل و خوار فرما. اے پاک پروردگار, دعائیں تیری حجت کے لیے, تیری حجت کے نام پر جو ہمارے بے گناہ اسیر ہیں انہیں آزادی اور رہائی نصیب فرما, جو شہید ہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, جو میدان حق کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, قوم کے نام پر سڑکوں پر آتے ہیں, ہماری خواتین جو سڑکوں پر آتی ہیں, خدا ان سب کو اپنے دین کی عزت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تیری حجت کا انتظار ہے پاک پروردگار, اصل عزت تیری حجت کے پاس ہے پاک پروردگار. سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. درود بھیجے محمد و آل محمد.